نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبق نمبر 258، آیت نمبر 1 سے 18، سورة التغابن. لیسن نمبر 258، آیت نمبر 1 to 18، سورة التغابن. چند باتیں سورت کے بارے میں. ترتیب کے اعتبار سے 64 نمبر کی سورت ہے. سورت کا نام آیت نمبر 9 سے ہے جس میں لفظ تغابن آیا. تغابن کا لفظ غبن سے ہے، غین بانون اردو میں ہم بولتے ہیں. انشاءاللہ جب یہ لفظ آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے. دو رکوع ہیں، 18 آیات ہیں، 239 کلمات ہیں اور 1070 حروف ہیں. سورت کب نازل ہوئی، کس دور میں نازل ہوئی، اس کے بارے میں اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مدنی دور کے بالکل شروع میں نازل ہوئی، کیونکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک کہا کہ یہ مکی سورت ہے. ہم جب اس کا حصہ دیکھتے ہیں، کچھ آیتیں ایسی ہیں مثلا جیسے شروع سے لے کے آیت نمبر 13 تک کا مضمون مکی لگتا ہے، 14 سے آخر صورت جو ہے وہ مدنی دکھتی ہے. تو دونوں کو ملا لیں تو جو درست بات لگتی ہے وہ یہ کہ یہ مدینہ کے ابتدائی دور میں تھی، جس میں کچھ رنگ ادھر کا تھا کچھ ادھر کا تھا، حالات کے مطابق ہوتا. اس کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ سمع و بصر، سنو اور دیکھو اور پھر مان جاؤ، اطاعت. بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایمان اور اطاعت کی دعوت دی گئی، اور اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کی تعلیم ہے. پہلی چار آیتوں میں خطاب پوری انسانیت سے ہے. سب کو کہا کہ تم دیکھ لو کیا کرتے ہو اور کیوں بھیجے گئے. پھر آیت نمبر 5 سے 10 تک خطاب ان لوگوں سے ہے جو قرآن کی دعوت کو نہیں مانتے، اور اس کے بعد 11 سے آخر تک ان سے ہے جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا. چار بنیادی حقیقتوں سے آگاہ کیا گیا ہے اس صورت میں انسان کو. پہلی بات، جس دنیا میں تم رہتے ہو اس کا کوئی مالک ہے. تم ایسے نہ بنو کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ذرہ ذرہ اس کی خدائی کی گواہی دے رہی ہیں. دوسرا مضمون کہ یہ کائنات بے مقصد اور بے حکمت نہیں، اثر حکمت کے ساتھ پیدا کیا گیا اس کو، لہٰذا اس کھیل میں نہ رہو کہ یہ ایک ابس چیز ہے، مرتے ہی ختم ہوگا. تیسرا بس پیغام کہ جس طرح تمہیں بہترین صورت کے ساتھ پیدا کیا، پھر تم کفر اور شرک کی طرف چل پڑے، ایمان کو چھوڑ دیا. اب تم جو مرضی کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، کل پوچھے گا. اور چوتھا پیغام ہے کہ تم غیر ذمہ دار اور غیر جواب دہ نہیں ہو، آخر تمہیں اپنے خالق کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور اس ذات سے تمہارا سامنا ہونے والا ہے جس کے سامنے کوئی چیز چھپی بھی نہیں، تمہارے دلوں کے راز تک جانتا ہے. ان چار حقیقتوں کو کھولنے کے بعد رخ مڑتا ہے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے کفر کی رائے اختیار کی. ان کو تاریخ کے اس منظر کی طرف توجہ دلائی جو پوری تاریخ میں مسلسل دکھتا ہے، اور وہ کیا؟ قوموں کی قومیں تباہ ہوتی ہیں. ہر منظر دیکھ کر انسان اس کی کتنی تعبیلات کرتا ہے، نہیں یہ موسم کا اثر، یہ زلزلے کا اثر، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ قوموں کو تباہ کرتا ہے، اس کی پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے. دو وجوہات دکھتی ہیں اس صورت میں پھر ہمیں بیچ میں جا کر، قوموں کی تباہی کے بنیادی اسباب. ہم اس صورت میں سوچ سکتے ہیں سنتے ہوئے کہ اگر آج امت مسلمان اور دوسرے لوگ اگر انہی چیزوں کا شکار ہوں گے تو ان کو کسی لمحے بھی اللہ کی پکڑ کا انتظار کرنا چاہیے. پہلی چیز جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ رسولوں کو ماننے کی بجائے ان کا انکار. جو کتاب وہ لے کے آتے ہیں اس کو چھوڑ کر من گھڑت فلسفے زندگی کا حاصل بننے لگتے ہیں. اور دوسری وجہ قوموں کے اوپر اللہ کی پکڑ کی کیا ہے؟ کہ آخرت کے عقیدے کا بگاڑ. جب لوگ یہی سوچ لیتے ہیں کہ اصل زندگی دنیا کی، اس کے بعد کوئی دنیا نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر کوڑے کی طرح بالکل آگ لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں قیامت کے دن کو یوم التغابن اور یوم الجم کے طور پہ پیش کیا کہ بہت سارے معاملے بکھرے ہوں گے۔ اللہ اکبر، دل بند ہوتا ہے لفظ تغابن سن کر۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو بڑے باعزت ہیں لوگوں کی نظروں میں، کل ذلیل اور رسوا ہوں گے لوگوں کے سامنے۔ بڑی دھاک ہے ان کے ناموں کی، بہت لوگ ان کو عزت دیتے ہیں، بڑی ان کی گدیاں سیدھی کی جاتی ہیں، بہت ان کے آنے پہ پروٹوکول ملتا ہے، قیامت کے دن غبن ہو جائے گا۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ دنیا میں بالکل بے نام ہیں، کچھ ان کی عزت نہیں، کوئی سے نہیں، کوئی بات نہیں ان کی مانتا، کوئی عزت نہیں سوسائٹی میں، ٹھوکروں میں لوگ رکھتے ہیں، لیکن اللہ ان کو اونچے تختوں پہ بٹھائے گا۔ یہ ہے یوم التغابن۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کے شعور کو جھنجھاڑا، ایمان کی رائے اختیار کرنے والوں کو پھر کچھ ہدایات دی، جس میں پہلی ہدایت کہہ کے لوگوں، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اصل تمہارا رویہ دیکھتا ہے وہ مشکلات میں تمہیں ڈال کر، کہ تمہارے دل خوش رہتے ہیں یا گھبراہٹ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہو۔ اور مصیبت آتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، اللہ صرف تمہیں دیکھ رہا ہے کہ تم اس وقت ریئیکٹ کیا کرتے ہو۔ دوسرا پیغام ایمان والوں کو دیا گیا کہ مومن کا کام صرف ایمان لانا ہی نہیں، بلکہ ایمان لانے کے بعد اسے سنبھالنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ذریعے۔ اگر نہیں سنبھالے گا نقصان ہوگا، اللہ کے نبی پیغام پہنچا کر بری و ذمہ ہو گئے۔ تیسرا پیغام اہل ایمان کو دیا گیا کہ مومن کا اعتماد اپنی طاقت یا دنیا کی کسی طاقت پر نہیں ہوتا، صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اور پھر پچھلی سورت کی طرح سورت کے آخر میں چوتھا پیغام مومن کو یہ دیا گیا کہ اس کا مال اور اس کے گھر والے اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہیں، کیونکہ انہی کی محبت عموماً انسان کو ایمان اور اطاعت کی راہ سے موڑ دیتی ہے۔ ہوشیار رہو، اللہ کے راستے کے راہی بنے نہ کہ رہزن بنے، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تاکہ دولت کے فتنوں سے محفوظ رہو۔ اور آخری بات یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اپنی حیثیت سے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری کمی بیشیوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ ہے سورۃ تغابن کا ایک خلاصہ، اب ہم آیتوں کے ساتھ ساتھ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد، اللہ ہی کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اسی کی حکومت ہے اور اسی کی تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ وہی خوبصورت انداز ہے سورت کے شروع کا جو کہ پچھلی سورتوں کا تھا، اور سورت کے مضامین کو دیکھیں تو اس سے بہتر آغاز ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آگے کائنات اور انسان کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، اللہ کو حقیقی فرما روا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، کائنات کا بے مقصد ہونا نہیں بلکہ با مقصد ہونا بتایا گیا۔ تو شروع میں جھنجھوڑ دیا کہ دیکھو آسمانوں کی انتہائی وسعتوں سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں کا مالک وہ اللہ ہے۔ اگر عقل کے اندھے نہیں ہو تو تمہیں دکھے گا کہ اللہ کی ذات ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، ہر کام کو اس نے حکمت کے ساتھ کیا، تم اس کی حکمتوں کو سمجھو۔ ایسے لگتا ہے کہ آخری صورتوں میں اللہ کی ذات بار بار ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے، ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی سے ہٹا رہا ہے کہ جو ہمیں اللہ کی ذات، اس کے جلوے، اس کی قدرتیں دکھاتی نہیں ہیں۔ ماں فی السما میں دیکھیے، ماں من نہیں، ماں، ماں جو ہوتا ہے یہ عام ہے، کامن، عاقل کے لیے بھی آتا ہے، غیر عاقل کے لیے بھی آتا ہے۔ اگر یہاں لفظ ہوتا نا یسبح للہ من فی السماواتی، تو من سے مراد یہ تھا کہ صرف جاندار مخلوقات اللہ کی تعریف کرتی ہیں، یعنی انسان یا جنات اور اس طرح، ماں کہہ کر عاقل اور غیر عاقل، اور آسمان میں زیادہ عاقل چیزیں ہیں، زمین میں زیادہ غیر عاقل چیزیں ہیں، عقل جن کے پاس ہے۔ اور جو لفظ ہے لہ الملک، تو لہو حسر کے لیے آتا ہے، بعد میں ملک کا لفظ ہے، ملک ہے محصور۔ بہت سارے یہاں جملے ہیں، صرف عربی کو اگر دیکھیں تو ان میں یہ جو ما آیا ہے کب آیا، لہ الملک آیا یا یہ کہہ کے کیا الملک لہو، اس میں شدت ہے، تغلیب، کہیں کچھ کہیں کچھ، سب کچھ بتا دیا کہ دیکھو وہ ذات بہت بڑی، لہ الملک۔ زبان سے تو بہت دفعہ کہتے ہیں، دل میں کتنی بار اللہ کی بادشاہت کو تسلیم کرتے ہیں، کتنے اس کے قوانین کو مانتے ہیں، کتنے اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس نے تو اپنی ملک اور اپنی بادشاہت کو بتانے کے لیے ایک پوری سورت نازل کر دی، تو ہم مانے نہ مانے بادشاہ وہی ہے۔ چند لوگ دنیا کے ایسے ہو جائیں جو ہمارے لیے کچھ کریں تو زبانیں نہیں تھکتی ان کی تعریف کرتے ہوئے، کسی ملک میں ہوں وہاں کے قوانین کو ماننے کے لیے بعض دفعہ جان ہاتھ میں رکھ کے چل پڑتے ہیں، لیکن اللہ کے قوانین کو نہیں مانتے۔ وہو علی کل شیء قدیر، کبھی سوچو تو صحیح، جس کا سب کچھ ہے اگر تم اس کے بن جاؤ گے تم کتنے مضبوط بن جاؤ گے۔ دیکھیے بات صرف سمجھانے کے لیے، ایک لڑکی ہے بالکل عام گھر کی ہوتی ہے، پاکٹ منی مختصر سا ماں باپ اپنی حیثیت سے دیتے ہیں، پھر ایک بہت امیر کبیر شخص سے اس کی شادی ہو جاتی ہے جس نے 10 سال لگا کے کمایا یا جو بھی ہے، ایک سائن کرنے کے بعد وہ لڑکی اس کے کتنے مال کی وارث ہو جاتی ہے، مالک ہو جائے، خدا نہ خواستہ اگلے دن وہ مر جائے تو آدھا مال اس کا، اور زندگی میں بھی وہ عیش کراتا ہے، وہ لوٹاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ ایک دنیا کے امیر انسان سے ہمارا رشتہ جڑا تو ہمارا رنگ روپ بدلا، ہمارا پہننا اوڑھنا بدلا، ہماری چال ڈال بدلی، ہماری سوچیں بدل گئیں۔ تو ذرا سوچیے کہ لہ الملک، اس ذات سے جب ہمارا تعلق جڑتا ہے پھر ہماری طاقت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ آپ اس کو محسوس کریں نہ کریں، میں دن رات محسوس کرتی ہوں کہ اللہ پہ نظریں لگانے والے کی طاقت جمع نہیں ہوتی، ملٹی پلائی ہوتی ہے۔ میں محسوس کرتی ہوں کہ جب ہمارے دل میں اللہ کی بڑائی نہیں ہوتی نا تو ہم اس کے لیے فقیروں والا مال دیتے ہیں، فقیر کو چندہ دیا نا اللہ کے نام پہ ڈال دو۔ عام رویہ دیکھیے، مسجدوں کو ڈونیشن باکس میں لوگ کیا ڈالتے ہیں، چونی اٹھنی، چینج، نوٹ چینج کراتے ہیں، پھر اس میں سب سے چھوٹا نوٹ ڈال کے باقی برس میں رکھ لیتے ہیں۔ لہ الملک ولہ الحمد، پتہ ہی نہیں تمہیں اللہ کے پاس ہے کیا، اور تمہیں پتہ ہی نہیں اللہ اپنے نام پہ دے کیا دیتے ہیں انسان کو۔ ولہ الحمد، اور اسی کی تعریفیں ہیں۔ دنیا میں جن کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے نا تو لوگ دل میں ان کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، کیا کرے اب مجبور ہیں، بادشاہ ہیں، دل میں گالی نہ دیں تو کیا کرے، اتنے تو یہ ظالم ہے۔ اللہ اتنا بڑا بادشاہ کہ سارے پھر تعریفیں بھی اس کی کرتے ہیں، بہت کم بڑے ہوتے ہیں جن کی لوگ تعریف بھی کریں۔ اپنے بچوں سے جا کے پوچھیں، آپ نہ پوچھیں، کوئی پوچھے امی کیسی لگتی ہیں، کہیں گے بون ڈانٹتی ہیں، بہت غصے والی ہیں، کیونکہ ماں نے اخلاق بھی سکھانا، ماں نے ادب بھی سکھانا، اچھے نہیں لگتے لوگوں کو سکھانے والے، ڈانٹنے والے۔ لیکن اللہ کی ذات اتنی پیاری ہے کہ اس کی تعریفیں کریں۔ ایک ای میل مجھے کسی نے بھیجا، شیر بولتا ہے، جیسے شیر کی اپنی زبان میں کچھ بولنا ہے نا، جب ان کو انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ لہ الحمد، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اس کی تعریف کرنے والے ہیں، لفظ پہ اب تو تھوڑا سا غور کر ہی سکتے ہیں نا، اس کی تعریف ہے۔ یہ نہیں پتہ چل رہا کہ کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کوئی کرے نہ کرے تعریف اس کی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا جی، بازار اس نے مار لیا، یہ مقابلہ اس نے جیت لیا، چاہے کوئی سامنے آئے نہ آئے، یہ معاملہ ہے، اس کی تعریفیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ کس چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کل شیء کو ہائی لائٹ کریں، نیچے ایک ڈاؤن ایرو لگائیں، اور اس شیء کے نیچے چھوٹا سا پتلے سے پین سے اپنا نام لکھ لیں، میں اپنا نام لکھ لوں، وہ مجھ پہ قدرت رکھتا ہے۔ آج مجھے زندہ رکھنے کا فیصلہ کرے یا مار دے، وہ پوری قدرت رکھتا ہے۔ میری آنکھوں پہ اس کی قدرت، میرے کانوں پہ، میرے مال پہ، میری زندگی کی ایک ایک چیز پہ اس کا اختیار ہے، جس کو کہتے ہیں نا جملہ حقوق لکھ کے دے دیے، کہتے ہیں نا کچھ اس طرح کے لفظ ہوتا ہے، جملہ حقوق محفوظ ہیں، جس کو شاید انگلش میں کاپی رائٹس کہتے ہیں۔ ہمارے اس جسم پر اللہ کے جملہ حقوق ٹھپ ہو چکے، اللہ کلی شے ان کی صحت دے، بیماری دے۔ آج یہاں بڑی صحت سے بیٹھے ہوئے، हमें नहीं पता कि कल हम इस वक्त हॉस्पिटल में पड़े होंगे। उसको पूरा इख्तियार है। आज ये आंखें देख रही हैं, बड़ी बात नहीं है कि कल ना देख रही हूँ। मेरा दिल धड़क रहा है, हो सकता है कल ना धड़के। और कल तो मैं दूर की बात करती हूँ ना, अगला ही लम्हा। इतना कादिर है, आप ज़रा सोचिए। मुझे इस बात को कहते हुए महसूस हो रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी मुल्क में होते हैं ना, तो उनके पासपोर्ट पेपर वर्क सारा गवर्नमेंट ने ले लिया होता है। कुछ लोग जेलों में जाते हैं, फिर उनको बाहर छोड़ते हैं तो उनके हाथों में एक पट्टा डाल देते हैं। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि किसी भी वजह से कोई शख्स थे उनके, तो वो जेल में चले गए, कोई पेपर्स का उनका मामला था। फिर खैर, उन्होंने कोशिश की बेल देने की, बेल जैसे जमानत कहते हैं, वो बेल देके कितने लाखों की बेल मंजूर करवाई, हज़ारों की यानी डॉलर्स में। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप बाहर जाएं, लेकिन उन्होंने, जैसे ये आप लोग गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी में GPS होते हैं ना, जो आपका एक एक मिनट बताते हैं आप कहाँ गए, कितना रह गया, तो हाथों में GPS होते हैं, यानी उसमें जहाँ वो जाएंगे ना, उनका एक एक किलोमीटर उस पर लिखा जाता है। और उसकी रेंज है कि उस शहर जहाँ वो रहते थे, उस कम्यून से बाहर नहीं जा सकते। तो मैंने कहा पता कैसे चलेगा? कहा ये GPS अंदर उनका कंट्रोल होता है, जो ही ये इस रेंज से बाहर जाएंगे उनको वहाँ पता चल जाएगा। बस संगली डाल देते हैं, बस पट्टा डाल देते हैं। वहु आला कुल्ली शैइन कदीर। इस सूरत में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि तकदीर के पटे डाल के अल्लाह ने कैसे हमें बांधा हुआ है, फिर भी शरीर बकरी की तरह गर्दन निकालना ही चाहते हैं पटों में से। जब तक अल्लाह की इस दस्तरस को, इस कुदरत को अपने दिल पे महसूस नहीं करेंगे, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कुरान पूरा करने का कोई शौक नहीं होना चाहिए हमें। पहले पूछे मेरा दिल पकड़ा गया कि नहीं, मैं अपनी नहीं हूँ, मेरा वक्त मेरा नहीं है, मेरा माल मेरा नहीं है, मेरे बच्चे मेरे नहीं है, मेरा घर मेरा नहीं है, क्योंकि किसी वक्त एक सेकंड से भी पहले ये मुझसे छिन सकता है, क्योंकि वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। आप एक एक्टिविटी करें, इस आयत को अपने नोट्स में बड़ा बड़ा लिखें, फिर उसके नीचे दो तीन लाइनें छोड़ दें और बाद में जाके गौर करें। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। इसमें एक तो इंसान को अपनी बेबसी का भी एहसास होता है, अल्लाह की कुदरत का एहसास होता है, और दूसरी तरफ मायूसी भी छटती है। वो कैसे कि वो तकलीफ़ के हालात को खुशी में बदल सकता है। आज बीमार हूँ, कल मुझे ठीक कर देगा। आज मैं थोड़ी परेशान हूँ, कल अल्लाह मुझे बहुत खुश कर देगा। यानी अल्लाह की ये सिफत, और अगर आप असमाउल हुस्ना में से अल-क़दीर की तफसीर सुने तो आप देखेंगे कि कैसे ये नाम बंदे को उम्मीद भी दिलाता है और ये नाम इंसान को खौफ भी दिलाता है। और असल में अगर आप गौर करें ना, तो इस नाम पे गौर करने से इंसान ईमान की हकीकत सीख लेता है कि अल ईमान बैन अल खौफी व रिजा। फिर इंसान कभी भी खुदा फरामोश ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। कुदरत तो उसकी हर एक चीज़ पे थी, लेकिन उसने अपनी कुदरत से किया क्या, अब इसका इजहार आगे देखेंगे। हुवल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया। कुम कौन हो? पूरी दुनिया के इंसान, आदम के बच्चे, औलाद आदम, सारे इससे मुराद हैं। सबको पैदा किया, फिर क्या हुआ? फमिनकुम काफिरुन, फिर तुम में से बाज़ काफिर बन गए। वमिनकुम मुमिन, और तुम में से बाज़ तो मोमिन है। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, और अल्लाह ताला हर उस चीज़ को जो तुम कर रहे हो खूब देखने वाला है। इंतहाई खूबसूरत जुमला है। पीछे कहा तारीफों का मालिक है, हम शुक्र तारीफ सारा कुछ उसी का है, सारी कायनात उसी के गुन गाती है, ज़ुबाने हाल से या ज़ुबाने काल से। फिर कहा वो कदीर है, कादरे मुतलिक है, और अब बता दिया हुवल्लज़ी खलक़कुम, उसने तुमको पैदा किया। पहली बात है कि इससे अल्लाह ताला का अल-खालिक होना साबित हुआ, वो पैदा कर रहा है, खुद नहीं बन गए तुम, तुमने खुद को खुद पैदा नहीं किया, लिहाजा वो तुम्हारा खालिक है। कोई इसके खालिक होने का इनकार करता है, करता रहे, कोई उस हकीकत को माने ना माने, वो है खालिक। फमिनकुम काफिरुम, ये जो फा है ना, ये बड़ी कीमती है। इस फा को अगर आप हटा देते हैं ना, तो क्रिश्चियनिटी का एक नज़रिया सच साबित होता है। वो कहते हैं कि इंसान पैदाइशी गुनाहगार है, آدم نے پھل کھا لیا تھا دس اینڈ دیٹ، اسلام کیا کہتا ہے؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فأبواہ یحودانہ وینصرانہ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں، تو فمنکم کی فا جو ہے نا یہ تعقیب کی ہے، عقب سے پیچھے لگنے کے لیے ہوتا ہے، مشکل لفظ ہے تو چھوڑ دیں، صرف اتنا سمجھ لیں فا کا مطلب کہتا ہے کہ کسی چیز کا ایک کے بعد ہونا. مفسرین کہتے ہیں کہ اس فا سے پتہ چلا کہ بچہ پیدا تو مسلمان ہوا تھا، فمنکم پھر بعد میں کفر پہ آ گئے. بات سمجھ آ گئی؟ پیدائشی کافر نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے گا آگے مومن سے پہلے منکم لگا اس میں فا نہیں ہے. دیکھیے گا آپ اس آیت کو دوبارہ، ہو الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا، کس میں؟ توحید کی حالت میں، اللہ کے وعدہ الس کو پورا کرنے کی، پوری تڑپ رکھنے کی صورت میں تمہیں فطرت پہ پیدا کیا، لیکن کچھ کی فطرت بگڑی، فمنکم کافرون، وہ کافر ہو گئے. ماں باپ کا اثر، ماحول کا اثر، حالات کا اثر، پھر خرابی پہ لے گیا، لیکن کچھ ومنکم مومن، کچھ اپنی اس فطرت پہ قائم رہے. یعنی کہ فمنکم مومن ومنکم، کچھ دوبارہ اسی فطرت پہ رہے جس پہ پیدا کیے گئے تھے. لہٰذا ایسے لوگ جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت پہ قائم رہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھ رہے ہو. صرف اس ایک جملے کے چار مختلف مفہوم بنتے ہیں. پہلا مفہوم کیا ہے؟ خالق وہی ہے، پھر کوئی انکار کرے کوئی مان لے، اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ کہ اسی نے تم کو اس طرح پیدا کیا کہ تم کفر اختیار کرنا چاہو شوق سے کرو، ایمان لانا چاہو شوق سے لاؤ، اکراہ نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مجبور نہیں کیا. لیکن یہ یاد رکھو کہ اپنے کفر اور اپنے ایمان کے تم خود ذمہ دار ہو. اور ساتھ ہی واللہ بما تعملون بصیر کہہ کر بتا دیا کہ تم جو اس وقت آزادی دے کر بھیجے گئے ہو اس کو بھی کوئی دیکھ رہا ہے. یہ ایسی جیسے آپ کو امتحان کا پرچہ دے دیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جو مرضی لکھیں، لیکن بیچ میں کوئی ایگزامینر ہے تو وہ دیکھتا رہتا ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، نقل مار رہے ہیں، خود لکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. تو کہا تمہیں پوری چوائس ہے. بس ماں باپ عقل مند ہوتے ہیں، وہ بچوں کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں، ان کو تھوڑی آزادی دیتے ہیں، پھر نظریں رکھتے ہیں ان پہ کہ کر کیا رہے ہیں یا ان چیزوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں. یہ مفہوم بنتا ہے. ایک تیسرا مفہوم بھی ہے، اور وہ کیا؟ کہ اس نے تو تم کو فطرت پر پیدا کیا تھا جس کا تقاضا کیا تھا کہ تم ایمان پہ ہی رہتے، لیکن پھر بھی تم میں سے کچھ نے کفر اختیار کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس آزادی کا غلط استعمال کیا. سورۃ روم کی آیت 30 میں ہم پڑھ چکے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو ایک فطرت پر پیدا کیا، لیکن تم کیا کرو؟ تم یکسو ہو جاؤ، حنیف ہو جاؤ، اس کے بن جاؤ. تو اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انسان پہلے نیک بندہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد خرابیوں میں آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ کسی پچھلی کتاب نے بھی یہ نظریہ نہیں دیا کہ انسان جو ہے وہ بون سنر ہے، لیکن تقریباً پچھلے 1500 سال سے کرسچینٹی نے یہ نظریہ دیا. کیتھولک علماء ہیں جو نصارہ کے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے. ایک معروف ان کا عالم ہے، ہیگ اس کا نام ہے، اس کی ایک کتاب ہے کہ اس اوریجنل سن ان اسکرپچر، وہ لکھتا ہے کہ ابتدائی دور کے عیسائی کم از کم 3 صدیوں تک اس عقیدے سے بالکل غیر آشنا تھے کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے. جب یہ خیال لوگوں میں پھیلنے لگا تو 2 صدیوں تک عیسائی اہل علم اس کی تردید کرتے رہے. آخر کار 5ویں صدی میں سینٹ آگسٹائن نے اپنی منطق کے زور پر اس بات کو مسیحیت کے بنیادی عقائد میں شامل کر دیا کہ نو انسانی نے آدم کے گناہ کا وبال وراثت میں پایا ہے، مسیح کے کفارے کی بدولت نجات پانے کے سوا انسان کے لیے کوئی راہ نجات نہیں. کیا پتہ چلا کہ پارڈن یا کفارے کا جو نظریہ کرسچینٹی میں آ جائے، یہ جمعہ 8 دن کی کہانی ہے. پیچھے سے یہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے دے. بہرحال ایک چوتھا مفہوم بھی اس کا ہے، اور وہ کیا؟ کہ اللہ نے تم کو عدم سے وجود بخشا، کچھ نہیں تھے نا تم۔ پھر ہو کے آگے آنے لگی ہے سورت دہر، جس میں ہم پڑھیں گے کہ حل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کچھ نہیں تھے ہو گئے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا کہ اگر تم اس پر غور کرتے تو یہ وہ نعمت تھی جس کی وجہ سے تم دنیا کی باقی نعمتیں پا رہے ہو۔ ہم ہیں تو تبھی کھا پی رہے ہیں نا۔ کہا یہ اتنی بڑی نعمت تھی کہ اگر تم اس کو سوچتے رہتے تو کبھی زندگی میں نافرمانی نہ کرتے اللہ کی۔ تو بات یہ ہے کہ انسان پورا آزاد ہے، اللہ نے اس کو دیا راستہ، چوائس دی، نیکی کا موقع ہر ایک کے پاس آتا ہے۔ قرآن پڑھ لو نہ پڑھ لو کوئی مجبوری نہیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، کوئی زبردستی نہیں کرتا، چوائس سے آؤ گے کرو گے۔ نیکی کا موقع ہر ایک کے سامنے ہوتا ہے، کوئی چوز کر لیتا ہے، کوئی اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، اللہ بس دیکھ رہا ہے کہ کل کرو گے کیا، کر کیا رہے ہو کل پتہ چلے گا۔ اور اللہ کا دیکھنا ایسے نہیں کہ دور دیکھ کے مسکرا رہا ہے یا غصہ کر رہا ہے، یا اللہ کے دیکھنے سے مفہوم نکل رہا ہے کہ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ تمہارے اعمال کی جزا دے گا یا سزا دے گا۔ جیسے کوئی حاکم کسی شخص کو اپنی ملازمت میں لے کر یہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کیسا کام کرتے ہو، پھر پروموشن ملے گی۔ ابھی ٹیمپریری جاب ہے، پھر پرماننٹ ملے گی۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات، یہاں کا مجھے سیٹ اپ نہیں پتا، لیکن دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں کبھی کسی کو کوئی جاب ملتی ہے نا تو شروع میں پرماننٹ نہیں دیتے، تقریباً 3 ماہ کا ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے، اس کو ٹیمپریری زون کہتے ہیں۔ پے بھی ملتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان 3 مہینوں میں ان کے ایٹیٹیوڈ اور رویوں کو دیکھا جاتا ہے، ان کی کیپیسٹی، کام کرنے کی اسپیڈ، کہ جتنے پیسے ہم ان کو پر آور دے رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے۔ ٹیکنیکلی آپ کسی کو بھی ٹرین کر دیتے ہیں، لیکن اس کا مائنڈ تو آپ کو تجربے سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ 3 ماہ کے بعد پھر فائنل اگریمنٹ وہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کا بھی بالکل یہی معاملہ، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹرائل پہ کچھ کام کرنے کے موقع دیتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں، جاب پکی ہے، کیئر لیس ہو جاتے ہیں، اللہ ایسے ہمارے ہاتھ سے وہ کام لے جاتا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے ایک معروف جملہ سنا، کسی بھی معاملے میں جب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ دین کا کوئی کام ملتا ہے تو کچھ لوگ شروع میں ہوتے ہیں پھر بعد میں نہیں ہوتے۔ چلے اس کو بھی چھوڑ دیں، کورس شروع ہوتے ہیں، قرآن کے کتنے لوگ آتے ہیں؟ یہ بھی تو دین کا کام ملا ہوا ہے نا آپ کو۔ آج کل ہر دن 4-5 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جاب دی ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بیچ میں کیوں نکل جاتے ہیں؟ ٹرائل میں پاس نہ ہو سکے۔ پھر بہانہ دنیا کا ہی بنتا ہے، مجبوری کو بنتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے قرآن اگر چھوڑا ہے تو ہم محروم ہیں، ہم کہیں اور پڑھ لیں گے۔ کتنے پڑھتے ہیں آپ مشاہدہ دیکھ لیجئے، پتا درخت سے اترتا ہے نا تو آپ دوبارہ اس کو چپکائیں جہاں مرضی جا کے، اور آج اس درخت سے اتارے پھر دوسرے میں چپکائیں۔ کچھ کو صرف وانڈر بلائنڈلی کا شوق ہوتا ہے، پیلٹاک کلاسز میں ہم اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر وقت رومز میں گھومتے رہتے ہیں، نہیں ادھر دیکھتے ہیں دوسرے روم میں کیا ادھر ہے۔ اچھا جب نیا کورس آتا ہے، ہمارے اپنے کورسز کی بات آپ کو بتاتی ہوں، جب نیا کورس آتا ہے ہمارے پاس تو ایک ایک لفظ ان کی تفصیلات آتی ہیں، فارم فل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر کورس میں رجسٹریشن کراتے ہیں اور ہر کورس سے نکل جاتے ہیں، ایک دو پاروں میں، کوئی دو میں، کوئی ٹیسٹ پہ، کچھ وہ ادھر چلے گئے چلے گئے۔ آپ خود دیکھیں جو لوگ پچھلے 10 سال سے بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، شروع کے پہلے 2-3 پارے انہوں نے شاید 10 صفحہ پڑھے ہوئے ہیں، چوتھے پارے پہ غائب۔ کوئی مت سمجھے کہ میرا ابھی 28 پاروں پہ پہنچ کر جاب پکی ہو گئی، اللہ ابھی بھی گرا سکتا ہے ہماری جاب کو ہر لمحے، واللہ بما تعملون بصیر۔ اگر آپ کو 2 آنکھیں اپنے اوپر لگی ہوئی دکھ رہی ہیں نا تو محسوس کر لیں کسی لمحے اللہ مجھ سے یہ کام چھنواتا ہے، مجھے تو اپنا غم لگا رہتا ہے ہر وقت، اللہ مجھے اب دیکھ رہا ہے کہ اگر میں ٹھیک نہیں کام کراؤں گی نا اللہ مجھے پٹک کے مارے گا اور کسی اور کو لے آئے گا۔ کوئی مجبوری نہیں اللہ کی، یہ تو آنر ہے، یہ تو ایک فخر ہے۔ ساری زندگی بندہ مومن اس غم میں جیتا ہے کہ اللہ مجھ سے نیکی کا یہ موقع ختم نہ کرانا۔ اس لیے یہ کہتے نا کہ نہیں ہر ایک تو جڑا ہی ہوا ہے نا قرآن سے، کوئی ضروری تو نہیں یہاں آ کے پڑھے۔ بالکل ٹھیک ہے، کتنا جڑے ہیں یہ بھی دیکھ لیں، کہاں تک آپ کا دل جڑا ہوا ہے۔ کوئی بات نہیں ہم مسجد میں نماز نہیں پڑھے، گھر میں تو پڑھ رہے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، کتنی وقت پہ پڑھتے ہیں۔ مسجد میں آپ پڑھیں گے وقت پہ پڑھ لیں گے، سب کے ساتھ فارغ ہو جائیں گے، گھر میں پڑھ رہے ہیں آخری وقت تک ٹالتے ہی جا رہے ہیں، پتہ چلا اگلی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو اس نظر کو بھی محسوس کرنا ہے، اس پہ بھی آپ ایکٹیویٹی بنائیں، لکھیں اپنے نوٹس میں اس جملے کو پھر دوبارہ، और इमेजिनेशन में लाएं दो आंखों को, और आप अपने शऊर के साथ आज का पूरा दिन इस आयत को नज़र में रखें। यहाँ भी आके कोई हम बहुत पारसा नहीं बन जाते, शैतान यहाँ भी बहुत रखने डालता है। एक नज़र जो आपके अपने किसी टेक्स्ट मैसेज पे या फ़ोन पे जाए ना, फ़ौरन चेक करें, वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। और इसका तर्जुमा आप ये लिख लें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। लफ्जी तर्जुमा जो मर्जी लिखिए, अपने लिए लिख लें अल्लाह मुझे देख रहा है। ब्रेक में क्या करती हूँ, मेरा दूसरों के साथ मामला क्या होता है, मैं इस वक्त का हक देती हूँ कि नहीं देती, आती कब हूँ जाती कब हूँ, जब जो काम करना है उस वक्त करती हूँ कि जब नहीं करती। हमारा हाल है कि अल्लाह के कामों को भी अल्लाह के वक्त में से ही देते हैं, वल्लाही हम नहीं दुनिया के काम देना चाहते कि दुनिया के वक्त में से भी कुछ काम हमारा वक्त और निकल जाए, नहीं हमें इधर ही करना है, इसलिए सारा सबक इधर ही याद करना चाहते हैं। तजवीज चल रही है, टेस्ट की तैयारी हम यहीं करेंगे। हम कहते नहीं अल्लाह का काम है, अब यहाँ इस क्लास के बाद हम ये काम फिर करें, वो हमारे बच्चों का वक्त है, वो घर का वक्त है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं हर बंदे के हालात को बहुत अच्छी तरह देखता हूँ। हम सबको डर लगना चाहिए ना, क्योंकि वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। क्या कोई पुलिस मैन देखेगा, क्या कैमरे की कोई आंख देखेगी, क्या कोई इंडिकेटर देखेगा, अल्लाह जो देख रहा है। यकीन करें अगर इस देखने का एहसास हो जाए ना, ज़ुबान बंद हो जाए, फालतू बोले ही ना, कान बंद हो जाए गलत सुने ही ना, दिमाग बंद हो जाए किसी के बारे में बदगुमानी करें ही ना, दिल बंद हो जाए ख्वाहिशात तमन्नाएं सारी ख़त्म हो जाए,